أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson number 14, آيات number 236 سے 242. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، البتہ کچھ نہ کچھ انہیں دے کر رخصت کرو. ومتعوهن على الموسع، اور وسط والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرے. متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاع بالمعروف حقا على المحسنين، یہ محسنین پر حق ہے. یہاں پر جو چیز باقی رہ گئی تھی اسے پھر یہاں جوڑ دیا گیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے عورتوں کو بغیر چھوئے یعنی بغیر رخصتی کے طلاق دے دیا ہو. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ تمہارے لیے مہر نصف ہو جائے گا، کیونکہ طلاق کی صورت میں عورت کا مہر واپس کر دیا جاتا ہے اور خلع کی صورت میں عورت کچھ نہ کچھ دیتی ہے. لیکن ایسی صورت جبکہ نکاح ہو چکا ہو لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو تو پھر معروف طریقے سے دیا جائے گا. اور معروف طریقہ کیا ہوگا کہ خاندان والوں کا مہر دیکھا جائے گا، اس کی لڑکی کی بہنوں کا، تمام خاندان کے لوگوں کا مہر نارمل طریقے پر کتنا تھا، یہ معروف طریقہ کیا تھا، ایک منیمم اماؤنٹ جو ہوتی ہے. اور اگر مہر مقرر ہو چکا تھا تو اس صورت میں مہر نصف ہو جائے گا. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو قدرت والا ہے، جو وسعت والا ہے، وہ اپنی مقدرت کے مطابق دے، اور جو تنگ دست ہے وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ یعنی یہاں پر دونوں پر معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے پورا دے دیں، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال کم دیا ہو تو وہ آدھا بھی نہ دے۔ تو یہ ڈپینڈ ہے حالات پر کہ مرد کے پاس مال کتنا ہے، اور انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ حقاً علی المحسنین، یہ محسنین پر حق ہے۔ اور یہی بات جو بتائی گئی ہے کہ محسنین پھر کون ہوتے ہیں، کہ جو طلاق دینے کے بعد بھی اپنی بیوی کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے ہیں، کہ اس کو رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ ایکسٹرا چیز دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى۔ یہ اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے بیشتر طلاق دو مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم درگزر کرو اور پورے کا پورا مہر دے دو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے تعلقات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں مہر آدھا ہو جائے گا۔ پھر آپس میں فیاضی کو نہ بھولنے کا جو سبق دیا گیا ہے کہ عورت یا اس کے ولی کی طرف سے یہی فیاضی کافی ہے کہ وہ شوہر کو آدھا حق مہر بھی معاف کر دے، اور شوہر کی طرف سے ایثار یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا ادا کر دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہر کوئی اپنے حق پر ہی اڑا رہا تو وہ کیا ہوگا، معاملات بگڑیں گے۔ اور مہر کی اور کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ مہر کس طرح ادا کیا جائے گا؟ اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر کیا ہوگا، معروف طریقے پر دینا ہوگا۔ مہر مقرر ہو چکا ہو مگر رخصتی نہ ہوئی ہو، ان دونوں صورتوں میں حکم اوپر آ چکا ہے۔ پھر مہر بھی مقرر ہو اور رخصتی بھی ہو چکی ہو تو یہ عام صورت ہے، اور اس میں مہر پورا دینا ہوگا۔ اور اسی طرح سے مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن رخصتی ہو چکی، اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا، یعنی اتنا مہر جو اس عورت کے خاندان یا قبیلے کا رواج ہے۔ بیوہ کے لیے بھی یہی چاروں صورتیں ممکن ہیں، مگر اس کے احکام میں اختلاف ہے کہ مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مرنے والے شوہر نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، عورت کو ہر حال میں پورا مہر ملے گا۔ اگر مہر مقرر تھا تو اتنا ملے گا، اور اگر مقرر نہیں تھا تو مہر مثل ملے گا۔ اور اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، نہ حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی صحبت کر سکا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ ابن مسعود نے اسے جواب دیا کہ اسے اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر دیا جائے، نہ کم نہ زیادہ، اور اس پر عدت بھی ہے اور میراث سے اسے حصہ بھی ملے گا۔ یہ سن کر معقول بن سنان اشجعی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے خاندان کی ایک عورت برو بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر ابن مسعود خوش ہو گئے۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر عورت کی رخصتی نہیں ہوتی ہے، نکاح ہو گیا ہے اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، ایسی صورت میں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو مہر بھی اسے پورا دیا جائے گا اور اس عورت کو عدت بھی گزارنی ہوگی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. اپنی سب نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ایسے کھڑے رہو جیسے کہ فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. نماز وسطی کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ نماز وسطی سے مراد کون سی نماز ہے. اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ ہر وہ نماز جو اپنے صحیح وقت پر اور خشوع اور خضوع سے ادا کی جائے وہ صلاۃ وسطی کہلائے گی. اور ایک اور حدیث کے مفہوم سے جو بات واضح ہوتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. بہرحال جو بات پچھلی آیتوں سے جہاں سے موضوع شروع ہوا تھا اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نماز کا ذکر کیا گیا تھا، تو اب چونکہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے تو یہاں بھی نماز کی بات آئی ہے. وہاں پر امن و امان کی نماز کی بات تھی اور یہاں پر خوف کی نماز کی بات ہے. سب سے اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی وہ ہر قسم کے معاملات پر رواں دواں ہیں. کبھی حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، کبھی حالات برے بھی ہوتے ہیں، کبھی حالات خوف کے بھی ہوتے ہیں اور کبھی حالات امن کے بھی ہوتے ہیں. کبھی زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی غم بھی آتے ہیں، لیکن ہر حال میں انسان اللہ کو نہ بھولے. نماز اتنی زیادہ اہم عبادت ہے کہ اسے ہر موقع پر یاد رکھا گیا اور ہر موقع پر اس کی تاکید کی گئی ہے. وسطی وسط سے نکلا ہے اور پہلے پارے میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. واو سین توئے، سب سے معتدل، بیچ کا حصہ، اور حافظو، حفاظت کرنا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ حافظو، حفاظت کرو. ہے فیضوئے سے حفاظت کرنا، قوت حافظہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایسی نماز کی حفاظت کرو جو صلاۃ وسطی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے اور نماز کے بغیر مسلمان کی زندگی زندگی نہیں. جس طرح سے ہمارے لیے سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح سے مسلمان کے لیے نماز کا درجہ ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ اسے کیسے بھول سکتا ہے، وہ اسے کیسے فراموش کر سکتا ہے، کیونکہ نماز ہی سے تو دراصل مسلمان اور کافر کا فرق پتہ چلتا ہے. کفر اور ایمان کے درمیان حد فاضل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ نماز کی نگہبانی کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور خصوصاً ایسی نماز کی جو تمام اس کی خوبصورتی کی جامع ہو، یعنی جس میں تمام حسن و خوبی بھری ہوئی ہو. یعنی نماز تمہاری ایسی ہو جو اللہ کو مطلوب ہے، جیسی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسی نماز. اور اس کا طریقہ بھی آگے بتا دیا ہے کہ کیسے کھڑے رہنا ہے نماز میں، جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے صحابہ کرام جب نماز کے لیے آتے اور کسی کی ایک رکعت نکل جاتی، وہ دیر سے پہنچتا، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے کہ کون سی رکعت چل رہی ہے. یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نے نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم لوگ پہلے سلام پھیرتے وقت دائیں طرف جب سلام پھیرتے تو ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا تم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہو، جیسے کوئی گویا کہ شریر گھوڑے کی دمے ہوں، لہٰذا صرف اپنے ہاتھ ران پر رکھا کرو اور اپنے سر کو دائیں اور بائیں پھیر دیا کرو. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قوم للہ قانتین، کہ ایسے کھڑے رہو جیسے کہ فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو فرما بردار غلام کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ عاجزی، ادب کے ساتھ، جس میں ایک طرح کی نرمی بھی ہوتی ہے اور پست ہو جانا بھی ہوتا ہے. خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پست ہو جانا. یہاں پر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے درمیانی نماز کا یعنی صلاۃ الوسطیٰ کا الفاظ کے الفاظ استعمال فرمائے تھے، اسی بنا پر کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار، مال و اسباب سب لٹ گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور بالخصوص اس نماز کی تاکید اس لیے فرمائی کہ یہ نماز ایسے وقت میں آتی ہے جب انسان دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزنس مین ہے یا کوئی شاپ کیپر ہے یا شاپ میں رہنے والا شخص ہے، تو چونکہ یہ فارغ وقت ہوتا ہے، خوب لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں، خریدنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ ایسے وقت میں عصر کی نماز کے لیے جانا دراصل وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان راسخ ہو، یا پھر یہ آرام کا وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ لمبی تان کر سو جاتے ہیں، تو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ وقت اس کی حفاظت کرو اس نماز کی۔ اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پھیری والا ہو یا کوئی بزنس مین ہو جو اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہو، یعنی شام کا وقت ہونے کو آتا ہے اور وہ شخص اپنی شاپ بند کرنا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس چکر میں وہ ہو سکتا ہے ڈیلے کر دے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نماز کو جس نے ضائع کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک اور روایت ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ چپ چاپ سکون سے کھڑے ہوں اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یعنی پہلے وہ لوگ یا تو ہاتھوں کو حرکت دیتے رہتے تھے یا ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے۔ اب نماز میں کس حد تک کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ صف درست کرنے کے بارے میں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو۔ پھر آپ نے ایک دفعہ حلقہ باندھے دیکھ کر فرمایا، تم لوگ الگ الگ کیوں ہوں؟ پھر ایک مرتبہ فرمایا، صفے اس طرح باندھا کرو جیسے فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں، سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو حالت نماز میں انجام دیے جا سکتے ہیں، مثلاً اگر امام بھول جائے تو مقتدی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور مقتدی اگر عورت ہو تو وہ تالی بجا سکتی ہے، اور تالی بجانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ہاتھ الٹا رکھ کر الٹے ہاتھ سے اس پر تالی بجائی جائے۔ اگر قرات کرتے ہوئے امام بھول جائے تو مقتدی بتا سکتا ہے یعنی لقمہ دے سکتا ہے۔ پھر کون کون سے کام جائز ہیں؟ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کے لوگوں میں صلح کرانے گئے۔ ظہر کا وقت ہو گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دی، اتنے میں آپ بھی پہنچ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلے صف میں آ کھڑے ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تالی بجائی جس سے ابوبکر صدیق متوجہ ہوئے اور پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ پہلی صف میں کھڑے تھے۔ آپ نے سیدنا ابوبکر کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا، لیکن ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد فرمایا کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے، مرد سبحان اللہ کہا کریں۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اسی طرح سے اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو تو نمازی اپنے سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب آپ نماز پڑھتے اور میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوتی تو سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی۔ ایک دفعہ ابن عباس اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات میں رہے، انہی کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ آپ آدھی رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سیدنا ابن عباس نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز میں شامل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دائیں کان کو مروڑا، پھر انہیں پکڑ کر پیچھے کی طرف سے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ یہ بھی بخاری کا حوالہ ہے۔ اسی طرح سے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے کہ آپ کی نواسی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امیمہ نماز میں آپ کے گود میں تھی، جب آپ رکوع کرتے یا سجدہ کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے سجدہ بہت طویل کر لیا، جب بعد میں معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹ پر بیٹھ گئے تھے، لہٰذا آپ نے ان کی وجہ سے سجدہ طویل کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز میں بچہ اگر روئے تو اسے گود میں ماں اٹھا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ چیز معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جب جمعہ کے دن ہم نماز میں جاتے ہیں مسجد میں تو وہاں پر اکثر خواتین بچوں کو نیچے ڈال دیتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور بچہ اتنا روتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی بھی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ اس ماں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ نماز میں بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا تصور پایا جاتا کہ اگر آپ نے بچے کو نماز میں اٹھا لیا یا تھوڑا سا ہلے جلے یا ہاتھ نیچے کر لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھ سکتی ہیں تاکہ آپ بھی سکون سے پڑھیں اور دوسرے لوگ بھی نماز سکون سے پڑھیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو کہ محاسن صلات کی جامع ہوں، اور اللہ کے آگے ایسے کھڑے رہو جیسے کہ فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ بد امنی کی حالت ہو، خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ یہاں پر صلات خوف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنگ کی حالت ہو یا خوف کی حالت ہو یا سواری پر ہو، ہر حال میں تمہیں کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث جو ہمیں ملتی ہیں کہ خوف میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے نماز تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آگے آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں، امام تو اپنی نماز دو رکعت سے فارغ ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں گروہ باری باری باقی ایک ایک رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی دو رکعت ہو گئیں، اور اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ یعنی جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر کیا کرو، عام طریقے سے باجماعت نماز ادا کرو، لیکن جب خوف کی حالت ہو تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا کہ آدھے لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے رہیں گے اور آدھے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب ایک رکعت ہو جائے گی تو جو لوگوں نے نماز پڑھی تھی وہ وہاں سے ہٹ کر پیچھے چلے جائیں گے، اور جو لوگ ابھی دشمن کے لیے کھڑے تھے وہ واپس آئیں گے، وہ اپنی ایک رکعت پڑھیں گے۔ پھر دو رکعت ہونے کے بعد امام تو اپنا سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ اپنی ایک ایک رکعت پوری علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں گے، اس طرح سے دو رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ تو نماز میں بہت ساری چیزوں کی چھوٹ بھی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی نہ ہو اور دروازے پر کوئی نوک کر رہا ہو اور آپ قریب میں کھڑے ہوں تو تھوڑا سا پیچھے جا کر آپ دروازہ بھی کھول سکتے ہیں، کیونکہ اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح سے اگر نماز آپ بھول کر تین رکعت میں سلام پھیر دیں، یا آپ کی نماز کسی وجہ سے رہ جائے، کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی ایمرجنسی سچویشن آ گئی، تو جب آپ کو دوبارہ یاد آتا ہے آپ کی جتنی رہ گئی تھی آپ صرف اتنی نماز دہرا لیں اور پرانی، اس کے ساتھ خود بخود وہ مل کر کمپلیٹ نماز ہو جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے رکبانن، یہاں جو سوار کا لفظ ہے آیا ہے، کہ چاہے تم پیدل ہو چاہے سوار ہو، رکبہ کے معنی سوار ہو جانا کے ہیں، تو لہٰذا سواری پر بھی ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ صرف قبلہ رخ ہو کر اگر آپ نے نیت کر لی تو اس کے بعد سواری کدھر بھی مڑ جائے آپ نماز اپنی کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فرض نماز کے لیے ہر حال میں قبلہ رخ ہو کر کھڑے رہنا یا پڑھنا ضروری ہے، لیکن نفل نماز آپ پھر جدھر سواری مڑ جائے مڑ سکتے ہیں، پہلے اس میں قبلہ رخ ہو کر نیت باندھنے اور بعد میں جدھر سواری مڑ جائے مڑا جا سکتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالے جائیں۔ یہ آیت دراصل یا یہ حکم منسوخ ہے۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں نازل ہوا تھا کہ مرتے وقت مرد اپنی بیویوں کے متعلق ورثہ کو یہ وصیت کر جائیں۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی اور اس کے علاوہ میراث کی آیتیں نازل ہو گئی جس میں سے بیوہ کا حصہ دے دیا گیا، تو خود بخود یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب بیوہ کے لیے یہ حکم تو ہے کہ وہ عدت کے ایام اپنے شوہر کے گھر گزارے، بعد میں وہ آزاد ہے اور اس دوران نان و نفقہ بھی وارثوں کے ذمے اور ترکہ ہی سے ہوگا، اور سال بھر کے خرچے کا مسئلہ خود بخود حل ہو گیا میراث کے مسئلے سے، میراث میں سے حصہ ملنے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کون سا حکم منسوخ ہے اور کون سا باقی ہے۔ تو یہ والا کہ ایک سال تک ان کو روکے رکھو گھروں میں، انہیں نہ نکالو، یہ حکم منسوخ ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں پر حق ہے۔ یہاں دراصل پچھلی ہی آیت کا مزید خلاصہ ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ معروف طریقے پر کچھ دینا ہے، اور یہاں جو بتایا گیا کہ متعلقہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، اور یہ ایسی متعلقہ کے لیے ہے جس کا نہ تو حق مہر مقرر ہوا ہو نہ ہی اس کے شوہر نے اس سے تعلق قائم کیا ہو یا وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو جائے۔ تو یہاں پر ایسا حکم ہر قسم کے متعلق کے لیے دیا جا رہا ہے، اور اس کی تاکید کر دی گئی ہے کہ پرہیزگاروں کا یہ شیوہ نہیں ہوتا کہ وہ طلاق دے کر طلاق والی عورت کو خالی ہاتھ گھر سے باہر نکال دیں۔ لہٰذا یہ محسنین پر حق ہے، یہ متقین پر حق ہے کہ ایسی عورت جس کو وہ گھر سے نکال رہے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ دیں، یہ احسان کا رویہ ہوگا۔ اب یہاں پر تمام آئلی قوانین یعنی نکاح، طلاق، رضاعت وغیرہ سے احکام، ان کے احکام کمپلیٹ ہوئے، اس کی وضاحت آئی ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے وہ دوسری آیتیں بنی اسرائیل کے بارے میں شروع ہوں گی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سے مضبوط سے کام لوگے۔ یعنی یہ تمام آیتیں، تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے واضح کر دیے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو یہ بیسک تعلیمات، اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر بچپن سے بچوں کو یہ اسلامی تعلیمات دے دیں تو ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق دینے والے بھی ہمارے ہی بچوں میں سے ہوتے ہیں، آج کے نوجوان کل کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، یہی انہی لوگوں کو عملی زندگی میں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ آج کی ہماری لڑکیاں کل کسی کی بیوی بھی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا آج اگر ہم بتا دیں گے ان کو یہ احکامات، تو ہو سکتا ہے آگے بہت سارے مسائل سے وہ لوگ خود بخود بچ جائیں، اور صحیح دینی علم ہونے کی بنا پر بہت سارے، یعنی ایک تو اللہ کی ناراضگی سے بھی بچیں اور دنیا میں بھی جو مسائل درپیش آتے ہیں اس سے بھی وہ بچ جائیں۔ تو نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہے۔ یعنی آج کی آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چاہے گھر میں حالات کیسے بھی ہوں، چاہے معاملات طلاق کے چل رہے ہوں، چاہے معاملات خوف کے ہوں یا جنگ کی حالت ہو، نماز آپ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، ہر حالت میں تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو پھر یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے، یا یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ شادیوں کے وقت لڑکیوں کو مہندی لگانے کے لیے نماز کی رخصت دے دے صرف اس لیے کہ مہندی کا رنگ خوب چڑھے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بتائیے آپ لوگ، کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ جب خصوصاً نکاح کی تقریب ہوتی ہے یا کوئی لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، تو اس وقت تو وہ لڑکی چاہے کتنی بھی نماز کی پابند رہی ہو، لیکن اب دلہن بننے کے وقت سب اس سے کہہ دیتے ہیں کہ لو اب بھی نماز پڑھو گی۔ مہندی لگائی جاتی ہے اور رنگ چڑھنے کے لیے دو دو دن تک ہاتھ نہیں دھوئے جاتے، کیوں؟ کیونکہ مہندی کا رنگ خوب چڑھے۔ یہ ہم نے کیسے اپنے اوپر بیجا پابندیاں لادنی ہیں؟ اس لڑکی کو تو اور زیادہ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسے نئے رشتے میں باندھنے کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا اور اس کو شوہر والی کر رہا ہے، تو وہ زیادہ اللہ کے آگے جھکے، زیادہ اللہ کی بندگی کرے، نہ یہ کہ وہ اور پیچھے ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے، دلہن تو چھوڑتی ہے، دلہن کے ساتھ جتنے خاندان میں تقریب میں شرکت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ بھی اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی شادی یا تقریب میں جاتی ہیں اور آپ پوچھتی ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جائے یا کہیں انتظام ہے کہ وضو ہو سکے، تو لوگ آپ کو حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون مجنوں اور پاگل لوگ اس تقریب میں آ گئے ہے نا، اور کہتے ہیں کہ لو یہاں بھی نماز پڑھیں گے، دکھاوا کر رہے ہیں، ہے نا، یہی جملے سننے کو ملتے ہیں۔ لو ایک نماز چھوٹ جاتی تو کیا ہو جاتا، اب ان کے لیے جا نماز ڈھونڈو، کہاں سے لا کے دیں ہم؟ ہاں گھر سے 10 چیزیں ضرور آئی ہوں گی شادی کے تقریب کے لیے، لیکن بلا جا نماز کا کسے ہوش ہوگا، اس کی تھوڑی ضرورت ہے۔ نماز تو یہ سب فضول وقتوں کے کام ہیں، جب ٹائم بچ گیا، فراغت ہے تو نماز پڑھ لو، ورنہ کیا ضروری ہے؟ نہیں، شادی کا موقع تو یہ تو خوشی کی تقریب ہے، اس میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ نماز۔ جب خوف کی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے، جب جنگ کی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے، تو پھر شادی کی حالت میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں نماز؟ اسی طرح سے ذرا سا کچھ خاندان میں کوئی ایسی خبر مل گئی سننے کو، کوئی اندوہناک خبر مل گئی یا کوئی بری خبر سننے کو ملی، اس وقت بھی سب لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں، اتنا افسوس اتنا غم منایا جاتا ہے کہ نماز کدھر ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی۔ جبکہ مشکل وقت میں تو اور زیادہ اللہ سے قریب ہونا چاہیے، اللہ سے مدد کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے صبر کی دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں صبر دے اللہ تعالیٰ، تو ہم اور الٹا دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، نمازوں کی تمہیں پابندی کرنی ہے، جب خوف کی حالت میں نہیں ہے چھوڑ سکتے، تو آپ پھر عام حالت میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے، سفر میں آپ کو اتنی آسانی دی گئی ہے کہ جب آپ سفر کی حالت میں ہو تو نماز قصر کر لیا کرو۔ تو اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نماز کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم سفر میں ہوں۔ اگر مشکل ہے تو آپ صرف فرض پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، چھوڑیں نہیں۔ اسی طرح سے بچپن سے جو ہم اپنے بچوں کو عادت ڈالتے ہیں کہ ہم انہیں شروع سے تعلیم دیتے ہیں کہ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھیں، آپ خود بتائیے کہ ایک نوجوان بچہ یا لڑکا یا لڑکی 17 رکعتوں کا نام سن کر ہی کیا حال ہوگا ان کا؟ اور آج کے دور میں جبکہ انٹرنیٹ، موبائل اور پتہ نہیں کتنے الہ بلا کتنی چیزیں نکل گئی ہیں، کوئی ایک چیز ہو تو انسان نام یاد رکھے، تو اتنی چیزوں کے سامنے موجود ہوتے ہوئے بچوں کو آپ 17 رکعت کے لیے کھڑا کرتی ہیں؟ تو پہلے عادت ڈلوائیے، پہلے اللہ کی محبت پیدا کریے، پھر ان کو کم از کم فرض کی عادت ڈالیے. جب فرض پڑھنے لگیں تو دھیرے دھیرے پھر ان کو نوافل کی عادت ڈالیے. انشاءاللہ اگر آپ کے بچے وہ روح کو ایکسیپٹ کر لیں, وہ روح ان کے اندر آ جائے اور اللہ سے محبت پیدا ہو جائے, تو یقین جانیے کہ وہ 17 کیا کبھی اس سے بھی زیادہ نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلے فرض کی تو عادت ڈالیے تاکہ وہ چھوڑے نہ نماز. مین انہیں تعلیم یہ دیجیے کہ نماز ان کی کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ پائے, کہیں پر بھی ہوں, کالج میں ہوں, یونیورسٹیز میں ہوں, اسکول میں ہوں, کسی تقریب میں ہوں, کہیں سفر پر ہوں, کہیں پر بھی ہوں, نماز کسی حال میں نہ چھوٹے. کیونکہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو یہ لت قرۃ اعینی فی الصلاۃ, کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے اور ہم سے باتوں میں مشغول ہوتے, یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جلدی وہاں سے اٹھ کر چل دیتے کہ گویا کہ آپ ہمارے درمیان تھے ہی نہیں. یعنی جیسے ہی اذان کی آواز سنتی آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے, اپنے لوگوں سے آپ اجنبی ہو جاتے تھے. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, جان بوجھ کر نماز کو ڈیلے کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, نماز تو ایسی ہونی چاہیے. سب سے افضل عمل جب پوچھا گیا کہ کیا ہے تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اول وقت پر نماز پڑھنا. اور نماز انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے. کتنی پیاری حدیث وہ ملتی ہے نا ہمیں, کہ اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ جس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ تم 5 وقت جو نماز پڑھتے ہو, وضو کرتے ہو, تو اسی طرح تمہارے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں. تو نماز انسان کے گناہوں کو اسی طرح سے دھو دیتی ہے, پاک کر دیتی ہے, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان. تو نماز کو اپنے اوپر لازم کریں, نماز کو نہ چھوڑیں چاہے کچھ بھی تقریب ہو. ایک آج کی نماز اگر آپ کسی کی خاطر چھوڑتی ہیں تو کل کے قیامت کے دن آپ کو وہ نیکی لا کر دے دے گا؟ نہیں نا. تو لہٰذا اس سے بڑھ کر نادان کون ہو سکتا ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے. تو اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو آرگنائزڈ کریے اور لوگوں کی پرواہ مت کیجیے کہ لوگ تو ہر حال میں کہتے رہیں گے, لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے, جو اللہ کو محبوب ہے, جو اللہ کو مطلوب ہے. محسنین اور متقین یہی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں, یہ نہیں کہ لوگوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لہذا جو دعا قرآن میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے, مجھے اس پر قائم رکھ, اور پھر ساتھ میں میری ذریت کو بھی, میری اولاد کو بھی, اور دعا کو قبول فرما لے یا رب, تو ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.